السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، اسلام میں پاکیزگی کا ایک تصور موجود ہے۔ اسلام ہمیں لباس کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، یہاں تک کہ کھانے پینے کے اندر خور و نوش کی پاکیزگی کے بارے میں بھی بہت ساری تعلیمات دیتا ہے۔ عقائد کی پاکیزگی اس کے علاوہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مال جو ہم کماتے ہیں، جو ہم جمع کرتے ہیں، اس مال کو پاکیزہ کرنے کا بھی ایک منظم طریقہ کار اسلام نے وضع کیا ہے، اسلام میں موجود ہے۔ ہم اسے صدقات اور زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ یا صدقہ یہ مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے کیسے مؤثر ہوتے ہیں، دوسرا اس زکوٰۃ کے ذریعے سے مسلم سوسائٹی کی ویلفیئر کا کام اسلام کن بنیادوں پر کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، زکوٰۃ کا عمومی قانون کیا ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ کوشچنز بھی آڈینس سے لیں گے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس مسئلے پر سوالات لیں گے۔ جاوید صاحب، زکوٰۃ جو ہے، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے یا اس سے پہلے بھی موجود تھی؟
یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تمام انبیاء کے ہاں موجود تھی، یعنی جو بنیادی دینی احکام ہیں، جیسے ان میں نماز ہے، جیسے حج و عمرہ ہے یا اور اس نوعیت کی عبادات ہیں، یہ ہمیشہ سے دین کا حصہ رہی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ کو تورات میں بھی زکوٰۃ کا یہی تصور ملتا ہے، آپ کو انجیل میں بھی زکوٰۃ کا یہی تصور ملتا ہے، انبیاء کے صحائف میں بھی یہی تصور ملتا ہے، قرآن مجید بھی اسی کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ تو اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے۔ اس میں چند بنیادی چیزیں سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مال ہمیں دیتے ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی کچھ ذاتی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ اس کی کاروباری ضروریات ہوتی ہیں، کچھ حال کی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ مستقبل کی ضروریات ہوتی ہیں۔ ان ضروریات سے زائد جو کچھ آپ کے پاس ہے، یعنی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، ان ضرورتوں سے زائد جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اس مال کو، یعنی جو ان کی ضرورتوں سے زائد ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ وہ حال، مستقبل، ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زائد ہے، اس کو اپنے ہاں سہت کر رکھے ہوئے ہیں، جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کنز ہے، اور جو لوگ کنز کرتے ہیں ان کے لیے بڑے دردناک عذاب کی بشارت ہے، یہ بتایا گیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے، کاروباری ضرورتوں کے لیے، حال کی ضرورتوں کے لیے، مستقبل کی ضرورتوں کے لیے تو بچا کر رکھنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس سے زائد اگر اس کے پاس موجود ہے تو پھر لازم ہے کہ وہ اسے معاشرے کا حق سمجھے۔ اور جب بھی کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرورت سامنے آ جائے، کسی انسان کی ضرورت سامنے آ جائے، دین کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے، قوم اور ملک کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے، تو وہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس کو اگر وہ اس موقع پر خرچ نہیں کرے گا تو اس وعید کا مستحق ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے کہ اس مال سے قیامت کے دن تمہاری پیٹھیں اور تمہاری پیشانیاں داغ دی جائیں گی۔ تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں یہ ہمیشہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کا کچھ حصہ وہ لازم کر دیتے ہیں اور کچھ حصے کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے نماز ہے تو اس کا کچھ حصہ ہے کہ جو فرض ہے، جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، یہ فرض ہے، اس کے سوا پھر نفل ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ اپنی طرف سے کچھ پیش کرتے ہیں، فرض کے لیے آپ جواب دے ہیں، نفل کے لیے آپ کو اللہ نے اجر کی بشارت دی ہے، لیکن اس میں جواب دہی نہیں ہوتی، یعنی انسان مسئول نہیں ہوتا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو وہ مال جو ہر حال میں آپ کو معاشرے کی خدمت کے لیے پیش کر دینا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو لازم کر دیا گیا ہے، یہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، لیکن اصل حکم وہ انفاق کا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ تمہاری ضرورتوں سے زائد تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو، یہ ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن اس کو ہماری ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، کتنا خرچ کریں، کہاں تک خرچ کریں۔ دیکھیے اس میں بھی جب سوال کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ کہاں تک خرچ کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ تو بار بار یہی کہتے ہیں خرچ کرو، تو جواب دیا ہے کل الف، جو کچھ ضرورتوں سے زیادہ ہے وہ اللہ ہی کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں والدین پر، عائزہ پر، اقربا پر، آپ کے قریبی لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. یہی اسلام میں بنیادی احکام میں سے ہے. یعنی ایک حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں نماز کی صورت میں, دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو انسانوں پر خرچ کریں. تو اس میں جو حصہ ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ یہ معاشرے کا حق ہے, یہ آپ کو سوسائٹی کو, اس کے اجتماعی نظم کو, اس کی حکومت کو ادا کر دینا ہے, اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے.
جاوید صاحب, اس میں ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کی ذاتی ضرورت, کاروباری ضرورت, ماضی اور حال اور مستقبل, ماضی نہیں حال اور مستقبل آپ نے فرمایا. ذاتی, کاروباری اور حال کی ضرورتیں تو ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا, لیکن مستقبل کی ضرورتوں کے بارے میں انسان کا عمومی رویہ تو یہ ہے کہ وہ تو حل میں مزید جیسا ہوتا ہے کہ جی مستقبل کے لیے جتنا زیادہ جمع کر لیا جائے. تو میری نظر میں تو مستقبل کی ضرورتیں بہت ساری ہیں, تو میں تو پھر زکوٰۃ ہی ادا نہیں کروں گا اگر مستقبل کی ضرورتیں میرے اوپر چھوڑ دی جائیں.
نہیں, لفظ ضرورت اس کو بتا رہا ہے, یہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے, یہ تو آپ کی تمام مال و دولت کے بارے میں اللہ کی ہدایت ہے. زکوٰۃ تو آپ کو ہر حال میں دینی ہے, وہ لازم کر دی گئی ہے. میں نے اس کی مثال دی نا کہ جیسے آپ کو دو رکعت فجر کی نماز تو پڑھنی ہے ہر حال میں. عام انفاق کی, عام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے, اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے زائد مال کو معاشرے کا حق سمجھیں. آپ کا اس پر حق ختم ہو گیا, اس کو دوسرے طریقے سے ادا کیا. وفی اموالکم حق للسائل والمحروم, وفی اموالکم حق معلوم, یعنی اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر معاشرے کا, محروموں کا, مانگنے والوں کا, ضرورت مندوں کا حق قائم کر دیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو بنیادی اخلاقیات قرآن نے بیان کی ہیں, ان میں تین ہی چیزیں مثبت بیان کی ہیں نا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. اللہ تم کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے, اور اپنے قریبی اعزاء پر اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ تو عام حکم ہے, اس کے اندر سے ایک حصے کو لازم کر دیا گیا ہے, وہ حصہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. مستقبل کی ضرورتیں, ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھر بنانا ہے مثال کے طور پر, آپ کو اپنے کاروبار میں کوئی مزید اضافہ کرنا ہے, اس میں کوئی وسعت پیدا کرنی ہے, یہ ضرورتیں ہوتی ہیں. ضرورت کو متعین کرنے کا کام انسان ہی کرے گا, یعنی وہی فیصلہ کرے گا اور دیانتداری سے کرے گا. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, دیانتداری سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتے, لیکن ہمارا ضمیر ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم ضرورت پہ گفتگو کر رہے ہیں یا ہم تعیشات پہ گفتگو کر رہے ہیں.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, مزید بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا زکوٰۃ کے ہی متعلق ذرا قانون بیان ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ کا قانون کیا ہے, کس طرح ادا کرنی ہے, کتنی مرتبہ ادا کرنی ہے, وہ ذرا اگر واضح کر دیں آپ.
اس کو اسلامی شریعت میں تین مدات میں تقسیم کر دیا گیا ہے, یعنی مال کی زکوٰۃ, پیداوار کی زکوٰۃ اور معاشی کی زکوٰۃ, یعنی وہ آپ جو جانور پالتے ہیں, معاشی چوپائے, جیسے لوگ گائے پالتے ہیں, بکریاں پالتے ہیں, عام طور پر ریوڑ ہوتے تھے بڑے بڑے پرانے زمانے میں, موجودہ زمانے میں اس کی صورتیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی دیہاتی زندگی میں لوگ جانور پالتے ہیں. تو جانوروں کے لیے ایک الگ ضابطہ ہے, پیداوار کے لیے ایک الگ ضابطہ ہے, پروڈکشن کے لیے, اور مال, مال کا مطلب ہے جو بچت ہے آپ کے پاس, مال
آپ کی ضرورت سے زائد ہے,
جو آپ نے آپ کے پاس بچ گیا ہے, یعنی آپ کے پاس وہ کرنسی کی شکل میں بھی, روپے کی شکل میں بھی ہوتا ہے, سونے چاندی کی شکل میں بھی ہوتا ہے, آپ نے کوئی پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے اس کی شکل میں بھی ہوتا ہے. تو جس صورت میں بھی مال آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے الگ ضابطہ ہے, اس میں 2.5% زکوٰۃ ہوگی. پیداوار پروڈکشن کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں, اس زمانے میں زرعی پیداوار تھی, آج کے زمانے میں پیداوار کی 10 نئی شکلیں آ گئی ہیں, صنعتی پیداوار بھی وجود میں آ گئی ہے, آپ بڑے بڑے پلازے بناتے ہیں, ان کا کرایہ بھی پیداوار کی ایک نوعیت ہے, آپ فیسیں لیتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی پروڈکشن ہے, آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں آپ کی سیلری بھی ایک طرح کی پروڈکشن ہے, تو اس کے لیے 5%, 10% اور 20% زکوٰۃ ہوتی ہے, اور وہ پروڈکشن پر ہوتی ہے. مال کی زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ, پروڈکشن کی زکوٰۃ جب بھی پروڈکشن ہوگی, آج ایک فصل ہو گئی ہے, آج پیداوار ہو گئی ہے, آج کرایہ مل گیا ہے, وہ اسی وقت اس پہ عائد ہو جاتی ہے, اور وہ 5%, 10% اور 20% ہے. اس کا ایک فارمولہ ہے, 5% کب ہوتی ہے، 10% کب ہوتی ہے، 20% کب ہوتی ہے. اور جہاں تک معاشی یا جانوروں کا تعلق ہے ان کے لیے ایک الگ ضابطہ بنا دیا گیا ہے.
اچھا, آپ نے یہ جو پیداوار کی بات کی جاوید صاحب, آپ اس میں ایک ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں پیداوار کے متعلق. جو ہمارے علماء کی عمومی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ مال پر وہ 2.5% زکوٰۃ ہے, مویشی کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی الگ, مال کی وہ کہتے ہیں 2.5% زکوٰۃ ہے، اس میں پیداوار وغیرہ سب کچھ شامل ہے، آپ نے یہ رائے کس طرح سے اس کو اختیار کیا؟
مجھے نہیں معلوم کون سا عالم یہ کہتا ہے زرعی پیداوار کے بارے میں آپ نے الفاظ
زرعی پیداوار نہیں، جیسے سیلریڈ پرسن ہے، سیلریڈ پرسن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں،
اسی لیے میں نے گزارش کی نا کہ پیداوار کی زکوٰۃ تو سبھی مانتے ہیں کہ 5%, 10%, 20% ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس زمانے میں جو پیداوار تھی زرعی پیداوار تھی، تو میرا اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پیداوار کی نئی صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، اس فارمولے کا اطلاق ان پر بھی ہونا چاہیے، اختلاف یہاں شروع ہو رہا ہے، یوں نہیں ہے کہ پیداوار کی زکوٰۃ میں نے نئی چیز شامل کر دی ہے، سارا مسلمانوں کا علم اس بات پر متفق ہے کہ مال میں 2.5% زکوٰۃ ہوگی، زرعی پیداوار میں 5% اور 10% زکوٰۃ ہوگی، اور دفینوں کی صورت میں جو پیداوار ہوتی ہے زمین سے کوئی چیز نکل آئی ہے اس میں 20% زکوٰۃ ہوگی، یہ سارے مسلمانوں کا علم ہمیشہ سے مانتا آیا ہے، نئی صورتوں کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اجتہاد کر کے ان کو ملحق کرنا ہے نا، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ گائے کی زکوٰۃ بیان ہوئی ہے، بھینس عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، جب مسلمان یہاں آئے تو ہندوستان میں بھینس بھی تھی، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا بھینس میں زکوٰۃ ہوگی، ہوگی تو کس فارمولے کے مطابق ہوگی، تو سب نے یہ کہا کہ یہ گائے سے ملحق کر دی جائے گی، یعنی جو گائے کے لیے ہے وہی بھینس کے لیے ہوگا، عقل یہی کہتی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، تو میں یہی کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیداوار کی زرعی پیداوار اس زمانے میں تھی، آج پیداوار کی بہت سی نئی صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، یعنی گائے کی زکوٰۃ مقرر کی گئی تھی، بھینسیں نئی پیدا ہو گئی ہیں، اس لیے ان پر بھی اس کا اطلاق کرنا چاہیے۔
اچھا، تو اب اگر جیسے ایک ملازمت پیشہ جو شخص ہے اس کو ہر ماہ سیلری ملتی ہے، وہ ہر ماہ جو سیلری ملتی ہے وہ پروڈکشن سے مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ وہ ہر مہینے اپنی سروسز دیتا ہے اور ایک تنخواہ لیتا ہے، تو اس کا مطلب جو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق وہ اپنی سیلری کا 10% ہر مہینے دے گا زکوٰۃ کی صورت
میں؟ جی ہاں، میرے نزدیک اس کا فارمولہ یہ ہے، اور وہ فارمولہ تو خیر اللہ کے پیغمبروں نے قائم کر دیا ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے جس کو ظاہرہ کہ آپ اخذ کرتے ہیں نا پیغمبروں کے عمل سے، وہ یہ ہے کہ اگر تو پیداوار یا پروڈکشن یہ سرمایہ اور محنت دونوں سے ہو رہی ہے تو 5%، اگر ایک سے ہو رہی ہے تو 10%، اگر دونوں کے بغیر ہونا شروع ہو گئی ہے تو 20%۔
جاوید صاحب، یہ جو آپ کی رائے ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کہ کیا کہتے ہیں وہ کوئی مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی کنویں سے جو ہے وہ پانی کھینچتا تھا، انہیں کھجوریں ملتی تھیں، وہ بھی دراصل ایک طرح کے سیلریڈ پرسن تھے یا ڈیلی ویجز پر سمجھ لیجئے آپ، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آمدنی پر بھی ہر مرتبہ 10% اپلائی کیا، یا صرف پروڈکشن پیداوار کی صورت میں ہی ہوا تھا؟ وہ
زکوٰۃ کے بارے میں ایک اصول بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہر جگہ نہیں لگا دی جاتی، پیداوار بھی ایک خاص حد تک ہوتی ہے تو زکوٰۃ لگتی ہے، مال بھی ایک نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، تو اگر کوئی سیلریز ہیں یا آپ نے کوئی گھر بنائے ہیں یا آپ نے کوئی عمارتیں بنائی ہیں تو وہ بھی اس جگہ پر پہنچیں گی کہ جہاں ان پہ زکوٰۃ لگانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مزدور نے 10 کھجوریں کمائی ہیں تو ان پر زکوٰۃ عائد کر دیں گے۔ زکوٰۃ سے متعلق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی طریقے اختیار کیے ہیں جو آپ ٹیکس کے معاملے میں اختیار کرتے ہیں، یعنی بہت سی چیزوں کو آپ ایگزمپشن دے دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس جگہ تک نہیں پہنچی ہے، آپ کاروباروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 5 سال 4 سال کے بعد ہم اس پر ٹیکس عائد کریں گے، تو بالکل یہی طریقے حضور نے اختیار کیے ہیں، مثال کے طور پر گھوڑوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ افوت علی الخیل، میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کی نشو و نما کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان پہ زکوٰۃ نہ لیجیے، آپ بھی اب یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں انڈسٹری پر ہم انکم ٹیکس نہیں لیں گے، یا 5 سال کے لیے نہیں لیں گے، یا 10 سال کے لیے نہیں لیں گے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو نشو و نما دینا چاہتے ہیں، کوئی آفت آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مالیہ معاف کر دیا گیا ہے، یا گورنمنٹ نے اپنے ٹیکس معاف کر دیے ہیں، تو حضور نے بھی ایسے ہی کیا، یا مثلا آپ نے فرمایا کہ میں غلاموں سے زکوٰۃ نہیں لوں گا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شدید خطرہ تھا کہ آپ غلاموں پر زکوٰۃ عائد کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے مالک ان پر اور کام کا بوجھ ڈال دیں گے، تو بہت سی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر آپ ایگزمپشن بھی دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں بھی ہوگی۔
ٹھیک، کچھ کوشچنز لیتے ہیں آڈینس سے، آپ کے یہاں پہ ہیں کوئی کوشچنز؟
جی، میرا یہ سوال ہے کہ ایک دکاندار ہے، وہ سارا سال مال کی خرید و فروخت کرتا رہتا ہے، تو وہ کس حساب سے یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، کس طرح اپنے مال کو ایویلیویٹ کرے گا کہ میں کس طرح زکوٰۃ دوں، اور اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو وہ قیمتیں فروخت پر دے گا یا قیمتیں خرید پر دے گا؟
یہ مال کی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ مال خرید رہے ہوتے ہیں، مال بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس پر مال کا ہی فارمولہ لگایا جائے گا، اسی کا اطلاق ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے. تو مال کی زکوٰۃ کے لیے مجھے آپ کو ایک تجارت کرنے والے کو دکاندار کو ہر حال میں دن مقرر کرنا ہوگا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں ریاست کا کام ہے. اگر مسلمانوں کی ریاست اس کا دن مقرر کر دیتی ہے تو وہی دن زکوٰۃ کا ہوگا, لیکن ریاست اگر مقرر نہیں کرتی تو پھر ہر شخص کو اپنے لیے زکوٰۃ کا دن خود مقرر کر لینا چاہیے. اس دن مثال کے طور پر آپ نے یکم رمضان کو مقرر کر لیا, آپ نے 10 ربیع الاول کو مقرر کر لیا, آپ نے یکم اپریل کو مقرر کر لیا, کوئی دن جو آپ نے مقرر کر لیا ہے, اس دن آپ کے ہاں جو کیش ان ٹریڈ ہے اور جو کیش ان ہینڈ ہے اس کے مجموعے پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی.
اچھا, ان کا سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وہ کرنٹ ریٹ پر ہوگی یا جس پہ خریدا گیا تھا وہ ہوگی؟
نہیں, جو آج اس کی قیمت ہے, جس قیمت آپ اس کو بیچ رہے ہیں وہی قیمت شمار ہوگی. اگر آپ نے پلاٹ کی زکوٰۃ دینی ہے تو وہ بھی اسی قیمت پر ہوگی, اگر آپ نے سونے کی زکوٰۃ دینی ہے تو وہ بھی اسی قیمت کے لحاظ سے ہوگی. جو چیز بھی آپ کے پاس ہے اس کی جو قیمت آج ہے اس کے لحاظ سے زکوٰۃ دی جائے.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ابھی آپ نے اس جواب میں ایک یہ بات کہی تھی کہ چاہے وہ یکم رمضان ہو یا آپ نے کہا کہ وہ یکم اپریل ہو, اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے جو سال کا حساب رکھا جائے گا وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہی رکھا جائے گا, یہ یکم اپریل وغیرہ نہیں ہو سکتا.
قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہے, یہ چینیوں کے ہاں بھی موجود ہے, قدیم تہذیبوں میں بھی موجود ہے. ان میں سے بعض چیزوں کے لیے قمری کیلنڈر کو لازم کیا گیا ہے اور وہ ہم جانتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان قمری کیلنڈر کے لحاظ سے ہوگا, اسی طریقے سے حج و عمرہ قمری کیلنڈر کے لحاظ سے ہوگا. زکوٰۃ کے بارے میں ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی.
اصل میں 10-12 دن کا فرق آ جاتا ہے نا دونوں, قمری کیلنڈر اور اس میں,
اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یعنی یہ تو ریاست کو فیصلہ کرنا ہے, وہ جس کیلنڈر کو استعمال کر رہی ہے عام حالات میں اسی کا اطلاق کر سکتی ہے. اس میں اگر قمری کیلنڈر کا اطلاق کیا جائے تو احتیاط زیادہ ہے, کیونکہ اس میں کم مدت میں آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو حق زیادہ ادا ہو جائے گا, اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی لازم نہیں کیا گیا.
جی, یہاں سے کوئی کوشچن ہے آپ کا؟
سر, میں ایک کوشچن صدقے کے بارے میں ہے کہ صدقات میں کالا بکرا اور کالی مرغی دینے کی کیا حکمت ہے؟
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ بس لوگوں کے توہمات ہیں. مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیتے ہیں, صدقہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وہ آپ چاہیں کہ کوئی جانور آپ ذبح کر کے دے دیتے ہیں, لوگوں کو کچھ کھلا دیتے ہیں, آپ کوئی چاول پکا کے دے دیتے ہیں, آپ کسی کی ویسے مدد کر دیتے ہیں, کسی طالب علم کو فیس دے دیتے ہیں, یہ سب صدقہ ہے. اس کی کوئی صورت نہیں ہمارے مذہب میں مقرر کی گئی, یہ لوگوں کے توہمات ہیں جن کے تحت وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور عام طور پر یہ عامل قسم کے لوگ ایسی باتیں بتاتے ہیں. ابھی دیکھیے, میں دیکھ رہا تھا اخبار میں کہ کسی کے گھر کے سامنے بھینسوں کے سر کاٹ کے پھینک دیے گئے ہیں, اور غالباً کوئی کہا جا رہا ہے کہ اس میں جادو کیا گیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے موجود ہیں, اسلام میں ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں.
ہمارے کچھ اسکالرز ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جو سود ہے بینک میں, جو سود پڑا ہوا ہے وہ چونکہ حرام ہے, آپ لے نہیں سکتے, اسے استعمال نہیں کر سکتے, لیکن آپ وہ سود بینک سے لے کر غریبوں کی مدد کر دیا کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے, یہ بات کس طرح سے دیکھی جائے گی؟
دیکھیے, یہ ایک اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اگر غریب لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا کہ میں صرف طیب کو قبول کرتا ہوں, پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہوں. اللہ کے ہاں کوئی اس طرح کی چیز قابل قبول ہی نہیں ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں کہتا ہے کہ یہ خبائث ہے. تو اگر کسی کا حق مارا ہے, ملاوٹ کی ہے, اگر غبن کیا ہے, اگر رشوت لی ہے, تو اس سے جو کچھ بھی انسان نے کمایا ہے اسی طرح ظلم کر کے سود کھایا ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ طیب نہیں ہے, یہ خبائث ہے, اللہ ان کو قبول نہیں کرتا. تاہم جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں, اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیجئے, اور اللہ سے توبہ بھی کیجئے, اپنے مال کو بہتر بھی بنائیے, اس کو پاکیزہ بھی بنائیے. اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ پیوریفیکیشن کی, یہ پاکیزگی کی دعوت ہے. تو آپ سے کہتا ہے کہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ, کھانے پینے کو پاکیزہ بناؤ, اپنے بدن کو پاکیزہ رکھو, اور اپنے عقائد کو پاکیزہ بناؤ.
جی, آپ کا سوال ہے.
السلام علیکم سر, میرا نام محسن نواز ہے. میں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ ایک نوکری پیشہ شخص 5-7-10 سال نوکری کر کے ایک انکم حاصل کرتا ہے, اور اس پہ اس 5-7 سال کے عرصے میں زکوٰۃ باقاعدگی سے وہ کٹواتا رہا ہے, اب وہ جو سیونگز ہوئی ہیں اس کی بیسس پہ وہ ایک پلاٹ خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں کچھ عرصے بعد اپنے بچوں کی شادی یا ان کی پڑھائی پہ میں اس کو خرچ کروں گا. زکوٰۃ وہ پہلے دے چکا ہے اس پیسے سے جس سے خریدا گیا پلاٹ. کل کو وہ پلاٹ 10 لاکھ کا سپوز اس کی جگہ وہ 80-90 لاکھ کروڑ کا جب بکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ زکوٰۃ دے گا اس پہ حالانکہ وہ اس نیت سے خریدا گیا تھا کہ وہ فیوچر آنے والی ضروریات کو وہ پورا کرے گا؟
یہ زکوٰۃ تو ہر چیز پر عائد ہوتی ہے. جو بھی آپ کے پاس مال موجود ہے خواہ وہ آپ نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے خواہ کاروباری ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے, زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. کاروباری ضرورتیں ذاتی ضرورتیں ان سے زائد پر اللہ کا حق قائم ہوتا ہے کہ آپ مزید بھی خرچ کریں, لیکن زکوٰۃ جو آپ پر لازم کی گئی ہے وہ ہو جائے گی. البتہ اگر آپ نے وہ پلاٹ اپنا گھر بنانے کے لیے رکھا ہے پھر اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. زکوٰۃ سے ذاتی استعمال کی چیزیں ایگزیمپٹ ہیں. آپ کے گھر کے فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے, اپنا گھر بنانے کے لیے اگر آپ نے کوئی پلاٹ رکھا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہوگی, وہ اللہ کا حق ہے اور آدمی کو ادا کرنا چاہیے. البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کا حساب رکھیں, جب اس کے بیچنے کی نوبت آئے اس موقع پر اکٹھی ادا کریں.
اکٹھی سارے تمام سالوں کی؟
جی ظاہر بات, تو ہر سال عائد ہوتی چلی جائے گی نا. آپ کا جو زکوٰۃ کا دن ہے اس روز وہ عائد ہو جائے گی آپ کے اوپر, تو ایک وقت میں ادا کر دیں.
جی
مجھے مہینے کا 200 روپیہ ملتا ہے گھر سے, میں کماتا نہیں ہوں اور میں اس میں سے اپنی سیونگ کر لیتا ہوں 100 روپیہ, تو وہ 100 روپیہ میری اضافی ضرورت کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں فیوچر کی, یا میرے لیے اضافی ہے میں اس کی سیونگ کر رہا ہوں تو مجھے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟
سیونگ پر بھی زکوٰۃ میں ایک نصاب ہوتا ہے, یعنی آپ نے مقرر کرنا ہوتا ہے کہ کتنی چیز مستثنا ہے. نصاب مقرر کیا گیا نا, جیسے مثلا سونے اور چاندی کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اتنا سونا یا اتنی چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. تو ایسے ہی آپ کی جو سیونگ ہے اس میں بھی ایگزمپشن ہوگی. اور وہ میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ کرنسی کے معاملے میں اب کوئی فیصلہ حکومت نے نہیں کیا, تو اس میں جو انکم ٹیکس کی شرح بتائی گئی ہے کہ اتنی اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے زائد پر ہوگی, اسی کو زکوٰۃ میں بھی مان لینا چاہیے جب تک ریاست کوئی اجتہاد کر کے مزید اقدام نہیں کرتی.
ٹھیک, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی یہاں سے کوئی کوشچن ہے آپ کا؟
زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی سیلری کے اوپر عائد ہوتی ہے, اور یہ صرف بیسک سیلری کے اوپر لگتی ہے یا پھر ہول سیلری کے اوپر؟
زکوٰۃ کا تعلق اصل میں اس سے نہیں ہے کہ بیسک سیلری کیا ہے, آپ گھر میں کتنا لے جا رہی ہیں. جو آمدنی آپ کو ہو گئی ہے, جو چیز پروڈکشن میں آ گئی ہے, اس پہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اب رہ گئی یہ بات کہ اس میں کوئی کیا حصہ ایگزمپٹ کرنا ہے, یعنی کوئی نصاب بنانا ہے, تو وہ ظاہر ہے حکومت فیصلہ کرے گی. یعنی چونکہ زکوٰۃ اصل میں حق ہی حکومت کا ہے, اسی کو لینی چاہیے, وہ فیصلہ کرے گی. ہماری حکومتیں زکوٰۃ نہیں لے رہی, وہ اپنا نظام بھی زکوٰۃ پر قائم نہیں کیے ہوئے ہیں, تو یہاں فرد کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق جو انکم ٹیکس میں استثناء دیا گیا ہے اسی کو اپلائی کر لینا چاہیے.
ایک اوپینین یہ بھی موجود ہے کہ ہیروں پر زکوٰۃ نہیں ہے یا کرنسی نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے, یہ رائے کیسے لی گئی ہے, کس طرح سے اخذ کی گئی ہے؟
پہلی چیز کے بارے میں تو میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر بعض چیزوں کو ایگزمپٹ رکھا. یعنی جب حکومت زکوٰۃ لے رہی تھی تو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں لوں گا, وجہ بتائی اس کی. غلاموں سے زکوٰۃ نہیں لیں گے, اس کی وجہ بتائی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایگزمپشن کا اصول ہوتا ہے, یعنی آپ کسی وجہ سے کسی سبب سے اس کو زکوٰۃ سے مستثنا کر دیتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں روایت میں وہ کیا ہیں, قد افوت عن الخیر, میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ معاف کر دی. تو یہ وہی ہے جس کو ہم ایگزمپشن کہتے ہیں, یعنی یہ ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں. ہمارا جو محکمہ مال ہے وہ بھی یہ کام کرتا ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے کہ اس سے ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے. تو ہیروں کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اس زمانے میں آپ کیسے زکوٰۃ ادا کرتے, مبادلے کی کوئی چیزیں موجود نہیں تھیں. ہیرے پر زکوٰۃ عائد کی جائے تو اس کو توڑیں گے آپ. ایسے ہی مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ لیسا فی الخضروات صدقہ, ہم سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں لیں گے, پیریشیبل ہے. آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائیں گے
خراب بھی ہو جائے گی,
تو اس زمانے میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کرنسی کی صورت میں دے دیں. تو یہ وہ مشکلات ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں پیش آتی ہیں, آپ کو بھی پیش آئیں گی. اور اس میں حضور نے یہ مثال قائم کر دی کہ آپ جس طریقے سے زکوٰۃ کا ایک قانون سمجھتے ہیں اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایگزمپٹ بھی کی جا سکتی ہیں.
جاوید صاحب، یہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو ایگزمپٹ کر دیا تھا، تو اسی حوالے سے کیا کرنسی نوٹ کا بھی یہ جو رائے جو رکھتے ہیں لوگ کہ کرنسی نوٹ پر نہیں،
تو جب کرنسی نوٹ وجود میں آیا تو ہماری علماء کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کریں، اس لیے کہ نئی چیز تھی، تو بعض لوگوں نے یہ رائے دی، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو گئی، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ کرنسی نوٹ اپنی ایک ویلیو رکھتا ہے، اس کے پیچھے ایک طاقت موجود ہوتی ہے، ایک ضمانت موجود ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی نوٹ کو دیکھیے، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ضمانت دیتا ہے کہ وہ مطالبے پر 10 روپے ادا کر دے گا، تو یہ ضمانت ہے جو کاغذ کے اس ٹکڑے کو ایک قیمت دے دیتی ہے، اس لیے وہ آپ کا مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ تو ابتدا میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، نئی چیز جب سامنے آتی ہے، جیسے میں نے ابھی بہت سی اپنی آرا بیان کی کہ بنیادی اصول میں تو سب لوگ متفق، ہر آدمی یہ کہے گا کہ پیداوار میں، زرعی پیداوار میں یہ زکوٰۃ ہے، مال میں یہ زکوٰۃ ہے، معاشی میں یہ زکوٰۃ ہے، سب بیان کریں گے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے دین میں، کیا وہ عین پر ہوتا ہے یا حقیقت پر ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ جو خمر ہے اور یہ جوا ہے، یہ گندا شیطانی کام ہے۔ اب خمر عربی زبان میں انگور کی شراب کو کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشے کو کہا ہے یا انگور کی شراب کو کہا ہے؟ اس کو آپ علمی زبان میں یوں کہیں گے کہ حکم عین پر دیا گیا یا حقیقت پر دیا گیا ہے، یعنی مقصود انگور کی شراب ہے یا نشے کو گندا شیطانی کام کہنا مقصود ہے؟ تو عقل عام کیا کہتی ہے کہ نشہ مقصود ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو حکم دیا گیا ہے اس میں اصل بات کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس کو آج کے حالات پر پھیلا دیا جائے گا، اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً میں نے عرض کی ہے، وہ میرا اجتہاد ہے، کوئی دوسرا آدمی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، بنیادی قانون میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بنیادی قانون مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے کہ مال میں 2.5% ہے، زرعی پیداوار میں 5 اور 10% ہے، دفینوں میں 20% ہے۔ اب اس سے اصول نکالنا ہوگا کہ اس اصول کو سامنے رکھ کے ہم آج کی صورتوں پر اس کا اطلاق کیسے کریں گے، اپلائی کیسے کریں گے اس کو۔
ٹھیک، یہاں سے کوئی کوشچن ہے؟
السلام علیکم سر۔ سر میرا نام علی فتح ہے اور میرے 2 کوشچنز ہیں سر۔ پہلا کوشچن ہے، کیا زکوٰۃ، کیا صدقہ دینے کے لیے کوئی دن اور اشیاء مخصوص ہوتی ہیں؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، تنہا دار آدمی ہے، اس اپنی جو روزمرہ کی زندگی میں وہ پہلے سے ہی بہت مشکل سے گزر بسر کر رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کس طرح سے فرض ہوگی؟
دوسرے حصے کے بارے میں عرض ہے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہر زکوٰۃ کی مد میں ایک نصاب مقرر کیا جاتا ہے، یعنی ایک حصہ ہوتا ہے جسے مستثنی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بتایا جاتا ہے نا آپ کو کہ چاندی میں اتنی مقدار ہے جس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ زرعی پیداوار میں اتنی مقدار پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو ایسے ہی جب آپ سیلری پر زکوٰۃ عائد کریں گے یا آپ کرائے پر زکوٰۃ عائد کریں گے، تو اس میں بھی یہ بتائیں گے کہ اتنا حصہ اس کا مستثنی ہے، اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ اور یہ کس اصول پر کیا جاتا ہے؟ یہ اسی اصول پر کیا جاتا ہے جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کہ ایک عام آدمی کی ضروریات کو سامنے رکھ کے کچھ حصے کو ہم مستثنی کر دیتے ہیں۔ عام حالات میں اگر حکومت یہ کام کر رہی ہو تو اس کو کرنا چاہیے، وہ ہر چیز کے بارے میں بتائے گی، جیسے خلفائے راشدین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ اور اگر فرض کر لیجئے حکومت یہ کام نہیں کر رہی، تو ہر آدمی اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے گا دیانتداری کے ساتھ، اسے مشکل محسوس ہو فیصلہ کرنے میں، تو اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دو عادل آدمیوں کو، ثقہ آدمیوں کو، دیندار آدمیوں کو، اللہ سے ڈرنے والے آدمیوں کو مقرر کر دے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے، تو اتنا حصہ ایگزمپٹ ہو جائے گا، اتنا حصہ مستثنی ہو جائے گا۔
اچھا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، یہ جو ان کا سوال تھا، اس میں ایک حصہ جو رہ گیا ہے اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اشیاء یا دن مخصوص ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، اشیاء بھی مخصوص ہیں کوئی؟
نہیں، زکوٰۃ ہر چیز میں ہے، تین چیزیں اس سے مستثنی ہیں۔ آپ کے ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ذاتی استعمال کی چیزیں آپ کا کپڑے ہیں، آپ کا گھر کا فرنیچر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، تمام ذاتی استعمال کی چیزیں جتنی ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں، مستثنی ہیں، ان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ جو نصاب مقرر کر دیں گے آپ، جیسے سونے میں، چاندی میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، اسی طریقے سے زرعی پیداوار میں مقرر کر دیا، جو آپ کے زمانے کی چیزیں تھیں، آج کے زمانے میں ہم مقرر کریں گے، وہ بھی مستثنی ہوگی۔ آپ جب پیداوار حاصل کرتے ہیں تو کوئی چیز ہے نا جو پیداوار کا باعث بنتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کئی ایکڑ زمین خریدی ہے، تو اس کی پیداوار پر زکوٰۃ عائد ہوگی، وہ عامل پیداوار، یعنی وہ چیز جو مینز آف پروڈکشن کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جیسے آپ صنعتی پیداوار میں جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ عائد کریں گے، آپ اپنی فیکٹری کی مالیت پر زکوٰۃ عائد نہیں کریں گے. تو یہ تین چیزیں مستثنا ہیں، ذاتی استعمال کی چیزیں، جو نصاب آپ مقرر کر دیں گے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور عوامل پیداوار مینز آف پروڈکشن پر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
اچھا جاوید صاحب، بعض دفعہ اس طرح کی پریکٹیکل سچویشن ہو جاتی کہ ایک شخص بظاہر وہ جو آپ نے فرمایا چاندی 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب بتاتے ہیں، بظاہر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اتنا نصاب تک پہنچ گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کی حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا تو وہ خود پرابلم میں آ جائے گا. ایسی صورتیں ہوتی ہیں، یا زیور ہے یا کوئی پلاٹ ہے جس کی مالیت بہت زیادہ ہے لیکن وہ اسے اس پلاٹ کو بیچ نہیں پا رہا، اس کی لیکویڈیٹی نہیں ہو پا رہی اور اس کو زکوٰۃ نہیں دے پا رہا ہے، ایسی صورتحال میں کیا کرے گا کوئی شخص؟
یہ اگر اس وقت اس کے لیے دینا ممکن نہیں ہے تو اپنا حساب رکھے گا. مثال کے طور پر جیسے آپ نے پلاٹ کا ذکر کیا، جب بیچے گا اس وقت ادا کر دے گا، یعنی حساب رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ عائد ہو گئی ہے اس کے اوپر. کوئی آدمی ایسی صورت سے دوچار ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے، تو آپ سے آپ وہ بھی زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہو جائے گا. یعنی یہ دیانتداری سے
ہم اس کا فیصلہ وہ فرد خود ہی کرے گا.
ظاہر ہے کہ اگر حکومت زکوٰۃ لے گی تو وہ فیصلہ کر دے گی، اور اگر آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے جیسے کہ آج کل لوگ اپنے طور پر دیتے ہیں، تو وہ دیانتداری سے خود فیصلہ کر لے گا کہ میں ہی اب اس کا مستحق ہو گیا ہوں. اس کی دیکھیے ایک مثال ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر کفارہ لازم کر دیا گیا. یعنی وہ صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں اس طرح روزہ توڑ بیٹھا ہوں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر کفارہ ادا کرو. تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اس نے کہا جی میرے پاس وہ ہے ہی کچھ نہیں. پہلے اس سے کہا گیا کہ آپ روزے رکھو، اس نے کہا جی ایک تو میں نبھا نہیں سکا، اب آپ فرما رہے ہیں 60 روزے رکھوں، یہ بہت مشکل کام ہے. تو پھر جب کہا گیا کہ مال کی صورت میں مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میں تو سب سے بڑھ کر خود مسکین ہوں. تو کھجوریں آ گئیں کچھ، تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ جا کر مسکینوں کو دے دو. ان کا اس کا سب سے زیادہ مستحق میں خود ہوں. تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا جاؤ خود کھا لو جا کے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ضمیر کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ کے ضمیر بتا رہا ہوتا ہے آپ کو، وہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ ولو الک معذیرہ. انسان اپنے ضمیر پہ خود گواہ ہوتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ اس کا حکم ہے، اس کے سامنے جا کر بات کرنی ہے، یہ کسی حکومت کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا. تو دیانتداری کے ساتھ وہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کا مستحق ہوں.
اچھا، یہ کچھ پریکٹیکل جو سوالات ہیں جو اکثر زکوٰۃ سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے یا نہیں، اور کیا زکوٰۃ اداروں کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟
نہیں، غیر مسلموں کو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. وہ مسکین ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. زکوٰۃ میں اور صدقات میں جو چیز ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے قریب ہے آدمی، یعنی آپ خود ادا کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اصل میں تو یہ حکومت کا کام ہے، تو حکومت کے پاس جائے گا تو وہ اپنے طور پر دیکھے گی، لیکن اگر آپ ذاتی طور پر ادا کر رہے ہیں تو آپ کے قریبی لوگ، آپ کے قریبی لوگوں میں کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کے یہاں کام کرنے والا ہو جا سکتا ہے. اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن عائد نہیں کی، اس میں کوئی مذہبی تفریق نہیں کی گئی. یہ ضرورت مند کو دینی ہے اور ضرورتیں بھی بتا دی گئی ہیں. تو ضرورت مند مسلمان ہے غیر مسلم ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے.
جاوید صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی تخصیص نہیں فرمائی، لیکن وہ جو ایک روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے عمرا سے لی جائے گی اور تمہارے غربا کو تقسیم کی جائے گی، اب اس میں تمہارے عمرا سے لی جائے گی کا مطلب ہے مسلمان، تو پھر تمہارے غربا ایسا ہی ہوگا؟
مراد مسلمان نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ لوگ عام طور پر زکوٰۃ دینے کے بارے میں دور دراز علاقوں میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھائی یہ تمہارے ہی امیروں سے دیتے ہیں، تمہارے ہی غریبوں کو دے دیتے ہیں. یعنی یہ سوسائٹی کو مخاطب کیا گیا ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی سوال نہیں ہے. لوگوں نے بات کو سمجھا نہیں. قرآن مجید نے جہاں جواب دیا اس سوال کا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر خرچ کی جا رہی ہے، حکومت کن چیزوں پر خرچ کر رہی ہے، تو سورہ توبہ میں جواب دیا نا، تو اس میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی یہ محتاجوں کے لیے ہے، یہ مسکینوں کے لیے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلمان مسکینوں کے لیے ہے، یہ مسلمان فقیروں کے لیے ہے، اس کا تعلق ضرورت مند سے.
اچھا، اس میرا سوال کا ایک اور حصہ یہ تھا کہ چونکہ بعض اسکالر کا یہ اوپینین ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، لہٰذا اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے ہاسپٹلز ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یا دوسرے جو ادارے ہیں جو فلاحی کاموں میں ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ بات درست ہے؟
ہر ادارے کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، بلکہ دینی اداروں کو چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، ضرورت مندوں کو اس طریقے سے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اس کے لیے بہت سے کاروباری ادارے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو رائے قائم کی گئی، اس رائے کے اوپر بہت سے اہل علم اب تنقید کر چکے ہیں، وہ تنقیدات چھپی ہوئی موجود ہیں، میں نے بھی ان کو پڑھا ہے، آپ بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک انہی لوگوں کی رائے کبھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پر ایسی کوئی شرط اللہ یا اللہ کے پیغمبر نے نہیں لگائی، یہ بعض فقہا کی رائے ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اس کے دلائل دیکھ لیجئے، وہ بہت کمزور رائے ہے۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے ایک ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ اس ای میل ایڈریس سے کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے، چاہے وہ اس ٹاپک سے متعلق ہوں یا اور کسی ٹاپک سے متعلق ہوں، یا اپنی تجاویز آپ بھیجنا چاہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے کسی پروگرام میں آپ کے تجویز کردہ ٹاپک پر بھی بات کریں گے اور آپ کے سوالات کو بھی ٹیک اپ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔